ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة أعراف پوری تلاوت کی گئی. اس سورت میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں یا پھر رسالت سے متعلق ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، قوم نے ان کے سوالوں کا جو جواب دیا اور اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا، اور پھر اللہ رب العزت نے بالآخر مختلف قوموں کو مختلف عذابوں سے دوچار کیا، ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. شروع میں رسالت کا ذکر ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے دل میں اس سے تنگی نہیں ہونی چاہیے. تنگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، اس سے آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو دعوت دیں، کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، اس سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے رحیم و شفیق تھے، تو امت کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کا دل کڑتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ یعنی اتنا جو آپ جلتے ہیں، کڑتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو صدمہ ہوتا ہے، تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ اور پھر یہ فرمایا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ یا ٹھیکیدار نہیں ہیں. بس اتنا ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، نصیحت کیجئے، کوئی مانے نہ مانے یہ بات کی بات ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے. آدمی سمجھا دے پوری خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس طریقے سے کوئی خیر خواہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، اسی طریقے سے بات کو سمجھا دینا چاہیے. اب اگر کوئی مان لے تو اس کا فائدہ ہے، نہ مانے تو کہنے والے کو کوئی نقصان نہیں. تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں جو کڑن ہوتی ہے وہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے پھر آگے پھر قیامت کا ذکر ہے، وزن اعمال کا ذکر ہے، کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن وہ تولے جائیں گے. اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن دیکھتے ہیں کہ کس عمل میں کتنا وزن ہے جو عمل کیا ہے. اب بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی وزن ایسی، یہ عمل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو تولا جائے. تولنے کی چیز تو وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر بھی آئے، تو عمل تو ایک کام ہے، کیا ختم ہو گیا، لیکن یہ تولا کیسے جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت سی سہولتیں ہو گئیں. اب تو ایسے کانٹے ایجاد ہو گئے کہ نہ اس میں پلڑے کی ضرورت، نہ ڈنڈی کی ضرورت، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سناروں کے پاس جو کانٹا ہوتا ہے وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ اگر معمولی سی ہوا تیز چل جائے وہ اس کو، اسی لیے شیشے کے فریم میں رکھتے ہیں تاکہ ہوا بھی اس میں نہ لگے، کیونکہ ذرا سی ہوا بھی اگر اس میں پہنچتی ہے تو وزن گھٹ پڑ جائے گا فوراً. تو جدید الیکٹرانک آلات ہیں اور جو ہے وہ اس قسم کے کانٹے ہیں الیکٹرانک کہ ایک ایک جو ہے وہ چیز کا وزن بتا دیتے ہیں. پھر یہ کہ جب ہوا کو تولا جا سکتا ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، گرمی، سردی، حرارت، یہ سب اب جو ہے باقاعدہ ناپی جا سکتی ہیں، تولی جا سکتی ہیں، اور بتایا جا سکتا ہے کہ اس وقت آج گرمی کتنی پڑی، کتنی سردی ہوئی. یہ سارے آلات جب آج موجود ہیں، تو اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہیں، جن کی دی ہوئی عقل سے ہی انسان نے یہ ساری ایجادات کی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اعمال کے لیے ایسا ترازو جو ہے بنا لیں کہ جس پر اعمال تل جائیں؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو مشکل کر دیں گے، یہ اعمال خود شکل بن کر آ جائیں گی سامنے. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، جیسا کہ قبر کے اندر انسان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے اعمال کو ایک خوبصورت اور حسین کی شکل دے دیں گے، جس سے قبر میں اس کو مانوس کرے گا تاکہ اس کو انسیت حاصل ہو. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن ہر عمل کو حاضر پائے گا. تو کیسے پاؤ گے بھائی؟ سامنے موجود ہوگا، اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو شکل عطا فرما دیں گے. نماز کی اپنی ایک شکل ہوگی، سبحان اللہ کی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ایک درخت لگا، تو پتہ چلا سبحان اللہ جو عمل ہے اس کی ایک شکل ہے درخت کی. یا بعض اعمال ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے اس سے ایک محل تعمیر ہوتا ہے، تو وہ محل جو ہے اعمال کی شکل ہے. تو اسی طریقے سے بعض وہ ہیں جس سے حوریں تیار ہوتی ہیں، تو ہر عمل سے کوئی نہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو ان اعمال کو اشکال دے دیں گے، شکلیں دے دیں گے، اور پھر ان شکلوں کو تولنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طرح قادر ہے، چاہیں تو بغیر شکل کے ہی تول دیں، اللہ کو اس پر قدرت ہے، اور اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بغیر کسی اس کے یہ مشکل کر کے بھی تول سکتے. تو بہرحال اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن جو ہے یہ حق ہے، اس کو ایسے ہی نہ سمجھو کہ ایسی بات کہہ دی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے وزن بھاری ہو گئے تو وہ کامیاب ہیں، اور جس کے عمل ہلکے ہو گئے وہ ناکام. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا کرے گا کوئی خیر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا وہ. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر کوئی بڑا جو ہے کوئی برا عمل کرتا ہے کوئی آدمی شر کا، اس کو بھی دیکھے گا. کوئی خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو وہ بھی دیکھ لے گا، اور شر چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اب جس اعتبار سے بھی چاہے دیکھے. لیکن اتنی بات ہے کہ بلا شک و شبہ ان اعمال کا وزن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے بدعمالیوں کے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا حد نظر تک وسیع، یعنی جہاں تک نظر جائے اتنا بڑا دفتر اس کا ہوگا. اب وہ موٹا کتنا ہوگا اللہ تعالی جانتے ہیں، لیکن بدعمالیوں سے یہ 99 دفتر بھرے ہوئے ہوں گے. تو وہ شخص جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو دل میں بہت شرمندہ ہوگا، اور یہ سوچے گا کہ 99 دفتر میرے جو ہیں وہ برائیوں کے اور بدعمالیوں کے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، ایک بندے یہ بتاؤ جو کچھ اس میں دفتر میں لکھا گیا ہے، ہمارے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں، کوئی ظلم تو نہیں کیا، جو کچھ تم نے کیا وہی لکھا ہے، کچھ اور تو نہیں ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا وہی ہے اس میں، یعنی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی. تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری ایک پرچی اور بھی ہے، اور ہم اس کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کس کا وزن بھاری ہے. تو کہے گا کہ اللہ ایک پرچی کا کیا وزن ہو سکتا ہے جبکہ 99 دفتر اس کے مقابلے میں سامنے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ پرچی ہمارے نام کی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس نے نہ جانے کس طریقے پر اس کلمے کو کہا تھا، کس یقین سے کہا تھا، کس خلوص کے ساتھ کہا تھا. اللہ تعالیٰ جب دوسرے پرڑے میں اس کو رکھیں گے تو وہ 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نام کی پرچی بھاری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، چاہیں گے تو ایسے معاملات بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم کا معاملہ ہوگا. لیکن جہاں تک معاملہ دوسرا ہوگا کہ پھر وزن اعمال، بعض اوقات بعض نے کہا کہ وزن دو مرتبہ ہوں گے، ایک مرتبہ وزن ہوں گے ایمان اور کفر کے مقابلے میں، تو ایمان جو ہے وہ اس کے پلڑے بھاری ہوں گے اور کفر کے پلڑے نیچے ہو جائیں گے. تو کافر اور مومن کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک دفعہ وزن ہوگا، اور دوسری دفعہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا. تو پھر اس میں جس کا بھی جو پلڑا بھاری ہو جائے، اچھے عمل کیے ہیں تو جنت میں، اور برے عمل کیے ہیں تو جہنم میں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل و کرم کسی پہ کرنا چاہیں تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے، جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں. البتہ اللہ نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں وہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. کسی کی نماز میں کوتاہی ہوگی، زکات دینے میں کوتاہی ہوگی، حج کرنے میں کوتاہی ہوگی، روزہ رکھنے میں کوتاہی ہوگی، تو یہ چونکہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں. البتہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دلائیں گے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس بندے سے حق دلا دیں یا اپنی طرف سے کوئی حق ادا فرما دیں، یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن مشرک کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی مغفرت بڑا کٹھن معاملہ ہے، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی شرک کی بات سے بھی آدمی کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. آگے پھر پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، جس کو آپ سورہ بقرہ میں بھی کچھ حصہ سن کر آ گئے ہیں، وہاں پر بھی اس کا ذکر ہو چکا. اور اس کے بعد اگلی جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے لباس کا ذکر کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کا جو جنتی لباس تھا وہ چھین لیا. اپنے جسموں کو وہ چھپاتے پھرتے تھے اور پھر جنت کے ایک پتے سے اپنے سطر کو ڈھانپا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس درخت کے پاس جاتے تھے وہ درخت شاخ اپنی اوپر کر لیتا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جس کام کو کرنے سے منع کیا تھا وہ کیا ہے، لہذا میں تمہیں اپنے پتے استعمال نہیں کرنے دوں گا. تو یاد رکھیے، جب اللہ رب العزت کا معاملہ ہوتا ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرفدار ہو جاتی ہیں. تو بہرحال بعد میں پھر ایک پتے نے جو ہے پتے سے انہوں نے ڈھانپا، جس جو پتا وہاں تھا بڑا پتا تھا اس سے اپنے صدر وغیرہ ڈھانپے. یہ بعض روایات میں ہے. تو اگلے جو رکو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لباسی کے اصول بیان فرما دیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ماں باپ کو ننگا کر دیا، اور آج بھی اس نے اسی دعویٰ کو اپنایا ہوا ہے کہ ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی اس کا نام ہے، کپڑے اتار دو. ترقی اسی کا نام رکھا ہے کہ جو جتنا ننگا ہوگا اتنا ترقی یافتہ، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. حالانکہ یہ شیطان کا بہت بڑا دعویٰ ہے، ہمارے باپ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حوا کو سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ ورغلا کر اسی طریقے سے ان کے کپڑے اتروائے، اور آج بھی امت کو اسی پر گمراہ کر رہا ہے. نتیجتاً پوری امت جو ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے اور اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ترقی کا کوئی کسی کے ننگے ہونے سے اور کپڑے پہننے سے ترقی کا کیا مدار ہے؟ اصل تو وہ اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، وہ محنتیں تو ہم نہ کریں جو انہوں نے کی ہیں ننگوں نے، اور ہم چاہیں کہ ہم ترقی کر لیں. اب چاہے سارے بھی کپڑے اتار دو پھر بھی وہ ترقی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ محنت نہیں کرتے ہم، اور وہ علم جو حاصل کرنا چاہیے ضروری وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. تو خالی کپڑے اتار دینے سے تھوڑی ترقی حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہماری صرف سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو ہم، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی جو ہے وہ علیہ باللہ جو ہے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے، لیکن ناواقفی یا جہالت کی بنا پر جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی ہوتی ہے. ابھی کل ایک بچے نے مجھے بتایا کہ کالج وہ جب گئے تو وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ تھے، تو ان بچوں نے چونکہ دینی ذہن ہے ماشاء اللہ، تو اپنی شلواریں یا پینٹیں جو تھیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی تھی. تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھے سارے کے سارے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اپنی شلواریں نیچے کرو یا اپنی پینٹ نیچے کرو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہم اس کو جو ہے نیچے نہیں کریں گے. تو اس پر باقاعدہ وہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے. تو قریب تھا کہ وہ ان کی پٹائی کرتے، وہ پوچھ یہی رہے تھے مجھ سے کہ کیا ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ ٹخنے چھپا لیں. اب یہ مسلمانوں کا حال ہے، اگر کوئی فلمی اداکارہ کہہ دے کہ بھئی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو تو ہم گھٹنوں سے اوپر کرنے کو تیار، پوری قوم کی بچیاں ہماری جو ہے یہ کام کرنے کو تیار. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں عورتوں کے لیے کہ وہ ٹخنے ڈھانپیں اور مردوں کو حکم ہو کہ وہ ٹخنے کھلے رکھیں، تو مرد ڈھانپ رہے ہیں عورتیں کھول رہی ہیں، بالکل مخالفت میں ہے یہ. اب ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عملی مخالفت ہو رہی ہے، چاہے دل میں وہ ارادے نہ ہوں یا مخالفت مقصود نہ ہو، لیکن عملی طور پر کر تو رہے ہیں. تو تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لباس کے بارے میں فرمایا کہ سیدھا سادہ ایسا لباس ہو، اللہ نے اگر دولت اور مال دیا ہے اور جائز طریقے سے اگر اچھے سے اچھا عمدہ لباس بھی ہے تو پہننے میں حرج نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہنا ہے. اس زمانے میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے قیمتی لباس بھی پہنا، آبا پہنا، اور جب نہیں تھا تو آپ نے ایسے بھی پہنے کہ ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، عام لباس یہی تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بڑے امام، 300 جو ہے وہ 65 جوڑے ان کو ایک اللہ کے بندے نے سارے سال کا کہا کہ روزانہ آپ بدلا کیجیے. عمدہ سے عمدہ جوڑا روز پہنتے تھے اور جب اتار دیتے تھے صدقہ کر دیا کرتے، ایک دن پہنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پہنیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس کو پہن کر دوسرے مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں. اگر یہ ساری صورتیں ہیں تو انشاءاللہ وہ لباس مبارک ہے، چاہے کتنا بھی قیمتی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کیجئے. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں صاحب قرآن میں کوئی حکم دکھائیے. ارے بھائی ہر حکم کیا قرآن شریف میں موجود ہے؟ بتائیے نماز کی سنتیں جو رکعت تعداد ہم پڑھتے ہیں، خود تراویح کا حکم کیا قرآن میں موجود ہے؟ لیکن ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ہر بات قرآن شریف میں موجود تو نہیں، حدیث میں بھی تو موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کی شلوار یا جس شخص کا کپڑا جو اوپر سے لٹک رہا ہے، یہاں پر یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب جرابے پہن دیں تب بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو وہ اور مسئلہ ہے. اوپر سے جو لباس نیچے کو آ رہا ہے یہ اس کی بات ہے. مسبل یعنی سمجھ لیجیے کہ کپڑے کو لٹکانے والا، اس کو اوپر سے چاہے وہ کرتا ہو، جبا ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، دھوتی ہو، چادر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اوپر سے جو نیچے کو آ رہی ہے، چلتے کی حالت میں ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، نماز کی حالت میں کھلے رہنے چاہیے. ہمارے یہاں بےچارے بہت سارے بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ نماز میں تو وہ اونچا کر لیتے ہیں، لیکن جب مسجد سے نکلے، بلکہ مسجد ہی میں ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، پھر فوراً جلدی سے نیچے کر لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو وہ حصہ جو شلوار کا یا کپڑوں کا جو ہے وہ جو ٹخنوں کو ڈھانپے گا، وہ حصہ دو رخ میں جائے گا. تو الحاظ بلّہ جب ٹخنے جائیں گے تو انسان کہاں رہے گا بھائی، کہ کاٹ کے تھوڑی ڈالیں گے اللہ میاں. تو اس لیے سوچو کچھ اس بات کو کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ غرور اور تکبر سے انسان کو بچاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو متکبرین کے لیے تکبرن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ویسے تو کر سکتے ہیں. تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ تکبر کرتے ہیں تو آپ نے کیوں کیا؟ پھر نصف ساخ تک آپ کے ہوتی تھی. اب اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آدھی پنڈلی تک کپڑے کو اونچا کرے، کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا فیشن دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے پہنتے ہیں کپڑے، اپنے لیے نہیں پہنتے، اس لیے پہنتے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں. ہم جب پہنتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کہ بھئی یہ کیسا لگ رہا ہے، اور چاہتے بھی ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو ٹخنے تھے وہ کھلے ہوتے تھے. تو اس لیے ان کا اعتراض جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبرن جائز نہیں ہے، البتہ یہ بتایا کہ متکبروں کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چنانچہ پہلے زمانے میں خاص طور پر بادشاہوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر دیکھا نہیں تو سنا ہوگا، ورنہ تصویروں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے کہ دو دو خادم پیچھے کپڑے اٹھا کے چلنے والے ہوتے تھے، ان کے پورا محلہ صاف کرتے ہوئے جاتے تھے. تو آج بھی بہت سے لوگ ایسی شلواریں پہنتے ہیں، بڑے بڑے پائچے اور لمبی چوڑی سے چلتے ہیں، تو پورا روڈ اور جو ہے وہ سڑک صاف ہوتی ہوئی جاتی ہے، اور اس میں پھر گندے کی نجاست لگتی ہے، وہ الگ. لیکن بس فیشن اصل میں کرنا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس لیے کہ لباس اللہ کا عطیہ ہے. دیکھیے لباس بنتا کس سے ہے؟ روئی سے بنتا ہے. روئی انسان پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. روئی سے دھاگے بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، یا سوپ سے وہ جو ہوتا ہے اس کا بھیڑ کا اون، اس سے بنتا ہے. حریر کی کیڑا جو ہے وہ جو خاص ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ لباس ریشم کا بنتا ہے. اسی طریقے سے مختلف تو سارے اللہ کے عطائے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اسی وقت تک ہیں جب تک ہم اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو پہنیں. اس کو پہن کر غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اپنے سے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، تو انشاءاللہ یہ لباس ہمارے لیے باعث راحت بھی ہوگا، نعمت بھی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بہت ایسے پہلے کہ آدمی کریم خان لگے، کریم خان لگے، کریم خان لگے، کریم خان لگنے لگے، بلکہ اپنا جو مسلمانوں والی شکل اصول ایسے لباس ہے اس کو اپنانا چاہیے. تو اللہ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ لباس اصول بیان فرما دیے، اور پھر تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی کس کس قسم کا لباس پہننا جائز ہے، کس قسم کا جائز نہیں ہے، کون سا رنگ پہن سکتے ہیں، کون سا رنگ نہیں پہن سکتے، خواتین کے لیے کون سا لباس جائز ہے، کون سا لباس. اس میں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو لباس کفار سے مشابہت رکھتا ہو اس لباس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جو مردوں کا لباس ہو، اور مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جو عورتوں کا ہو. اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ مردوں کے لیے ایسی شکل صورت بنانی جائز نہیں ہے جو عورتوں کی ہو. آج کل بڑی چوٹیاں اوٹیاں بنا کے رکھتے ہیں مرد، بےچارے مرد کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مرد کہاں سے ہوئے، چوٹی ووٹی بھی بناتے ہیں پیچھے، اور بےچارے جب چلتے ہیں تو بھی چال میں بھی لچک پوچھک ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد جا رہا ہے کہ عورت جا رہی ہے، تو ذرا پتہ ہی نہیں چلتا. اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی چال، اپنی ڈھال ہم نے بدل دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت کی شکل بنائے یا جو عورت مرد کی شکل بنائے تو اللہ کی اس پر لعنت. ہم لعنت میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر چلنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اس کوٹائی کو معاف فرمایا. آج اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو فرمایا کہ یا بنی آدم خود ہی رہتا تم اندر کلی مسجد، یا مسجد تو مراد مسجد نہیں ہے، نماز جب بھی نماز پڑھو تو جو زینت کا لباس ہے وہ پہنو. خراب خراب لباس میں لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات پتہ چلا ڈینڈنگ پینٹنگ والے سارے کے کالک لگی ہوئی گیس لگا ہوا ہے اور وہ جناب مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے دوسرے کو کرائیت ہوتی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمانوں کو کرائیت آئے. ایسے لباس سے بچنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو کرائیت آئے، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو نماز نہ چھوڑے، پھر ڈانگی اچھی خاصی صاف ستھری لٹکا لیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے وہی پہن کے آ جائے، چلو اگر نیچے بھی پاس ہے تو اوپر جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہن کے آ جائے. اور اس سے مقصود یہ ہو کہ ہمارے کسی بھائی کو نفرت نہ ہو. یہ حکم ہے بیماریوں کا. بعض لوگوں کو ایسی جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو گھراونی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے جو ہے وہ اس قسم کے مرض ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے کراہیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے گھروں میں نماز پڑھیں، ان کو کوئی گناہ نہیں گھر میں نماز پڑھنے کا، مسجد میں آنے کا ان کے لیے حکم نہیں ہے. تو شریعت نے بچایا تاکہ لوگ جو ہے اس سے گن نہ کریں اور لوگ نفرت کا اظہار نہ کریں اس سے. تو یہ سارے کے سارے احکام شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکام میں غور کریں. اس لیے بات صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو بہترین سے بہترین لباس پہنتے تھے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں، دربار میں اچھا لباس پہن کے جائیں. ارے چھوٹے سے سنتری کے پاس جاتے ہیں تو کپڑے وپڑے ٹھیک کر کے جاتے ہیں، ہر دن جا رہے ہیں تو اس کے بعد بن ٹھن کے جاتے ہیں کہ تاکہ ہماری شخصیت کا روک پڑے. چلو یہاں پر روک ڈالنا مقصود تو نہیں، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ جو ہمارے پاس بہتر لباس ہے وہ پہن. اب ہر وقت پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا تو ہونا چاہیے. تو ذرا اس کو فرمایا بنی آدم خلوص بھی نہ تک ان دکل مسجد، اور ساتھ میں فرمایا بکلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. لیکن یہ تین لفظ قرآن نے بیان کیے، پوری حکمت کا نچوڑ ہے اس میں. کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اب اسراف یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر گیا لیکن کھائے چلے جا رہے ہیں، اسراف یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ نے عمدہ کھانا رکھا ہے اور اسے پانی ڈال کے شوربہ بنا کے جناب وہ کر رہے ہیں تو بھائی نہیں ذرا خراب کر کے کھائے، اچھا خاصا جایا تھا. بعض لوگ چائے میں گرم چائے میں پانی ڈال کے پیتے ہیں، تو اچھی خاصی چیز کو خراب کر کے کھانا یہ بھی غلط. اور خراب چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اتنی زیادہ بنا لی جائے کہ بعد میں پھینکتے بھی رہے، اس طرح سے منع کیا. ایک شخص جو ہے وہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یا بعد میں جو وہ مسلمانوں کے غالب وقت کسی خلیفہ کوئی تھا وہاں پر آیا، اس نے کہا کہ کیا تمہارے نبی نے حکمت کی بھی کوئی بات بتائی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی تھی کہ ساری خرابیوں کا جڑ جو ہے وہ میدا ہے، اسی طریقے سے آپ نے دو تین باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب نے، یعنی کتاب کی یہ تین لفظ کلو وشربو ولا تصرفو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تین جملے ہیں غالباً، کہا کہ تمہارے نبی نے وہ علی سینا کے لیے اور بڑے بڑے حکیموں کے لیے حکمت چھوڑی ہی نہیں، یعنی ساری کی ساری بیان کر دی. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اس میں غور و فکر کریں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو تو ہم نے صرف مردے بخشانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں غور و فکر تو کافر کریں ہم کیوں کریں؟ چنانچہ وہ کرتے بھی، انہوں نے بہت کچھ جو ہے اس میں غور و فکر کی ہے. آپ حیران ہوں گے گاندھی جو ہندو تھا وہ کئی پاروں کا حافظ تھا. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں جو کمیونسٹ ہے اور اسی طریقے سے وہ ہندو ہے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو دو دو چار چار پندرہ پندرہ بار حفظ کر رکھے. اب وہ اس میں غور بھی کرتے ہوں گے، اس میں فکر بھی کرتے ہوں گے. آج جو مستشرقین ہیں گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو جو چیزیں جو جو پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ان پوائنٹ کو لے کر وہ مسلمانوں میں اس کو پھیلاتے ہیں. یعنی کمزور پہلو. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ صرف گیارہویں بارہویں تیرہویں کنڈے اور اسکولوں کے مسائل بیان کرتے ہیں کیا وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کوئی خدمت نہیں ہے دین کی. انہوں نے دین ہی اس کو سمجھ رکھا ہے، لیکن اصل میں ان چیزوں کو مسلمانوں کو لڑانے کا ذریعہ بنا دیا. آپ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، آپ نور تھے یا بشر تھے؟ ارے اللہ نے تم سے پوچھے، ایک عقیدہ اتنا رکھو کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، وہ ختم کر دیا. بعد خدا حضور کی قصہ مختصر، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. آپ کی ذات سے رہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ہم مطمئن نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا ہی کر لیں. تو اللہ کے بعد کسی کا اگر مقام ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بتائیے اب اس کے بعد کوئی جھگڑا رہ جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے جی، آپ یہ نہیں مانتے، آپ یہ نہیں کرتے؟ ان چیزوں سے سوائے اس کے مسلمانوں میں باہم اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور آپس کی تفخریشیں ہوتی ہیں، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. اور اس لیے اس قسم کی چیزوں کو ہمارے علماء تو الحمدللہ آپ یہاں پر آتے ہیں بیانات ہوتے ہیں جمعے کے بھی اور دیگر جو بھی اکابرین میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا امت کے پہلو ہی اسلامی پہلو کی طرف جو ہے وہ نظر ہوتی ہے اور اس قسم کے پہلو کی طرف نہیں ہوتی کہ اس سے مسلمانوں میں خلیج بڑے یا اختلافات پیدا ہوں، بلکہ کم سے کم اس خلیج کو کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کو مشکل کام جب چاہے لڑائی پیدا کر دے آدمی، لیکن ہر کام یہی ہے کہ کم سے کم کیا جائے، اس کو اختلافات کم سے کم ہوں، اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اتنا کہہ لیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کی تحقیق یہ ہوگی وہ جانے، ہماری تحقیق یہ ہے آپ اگر عمل کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو جس کی تحقیق پر اعتماد ہو آپ اس پہ عمل کر لیں، ختم اپنی تحقیق ہم ڈنڈے کے زور پر منواتے ہیں کہ صاحب اس بات کو ضرور مان لیں آپ. آج اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تکبر کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبرستان تشریف لے گئے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، کچھ وقت باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. تو پہلے آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب مومن آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے یا اس پر نظر کا عالم طاری ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، سخت قسم سفید چہرے والے، نورانی چہرے والے، اور اپنے ساتھ جنت کا کفن بھی لاتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی لاتے ہیں، اور آ کر وہ اس شخص کے پاس جو ہے ایمان میں سے ہوتا بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ترغیب دینا شروع کرتے ہیں کہ روح کہاں تو اس دنیا میں بھجی ہوئی ہے، نکل اس دنیا سے، یہ تو ایسی دنیا ہے، یہ حلاجت ہے، یہ ایسی ہے، دنیا کی برائیاں اور آخرت کے اندر جو اللہ نے نعمت رکھتی ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ روح اتنی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے جیسی مشق کو اگر آپ الٹا کرتے ہو اس سے پانی نکلتا ہے، ادخت نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی نکلتی ہے تو وہ جو کپڑا لائے ہوئے ہوتے ہیں کفن کا، اس روح کو اس میں لپیٹتے ہیں، خوشبو میں بساتے ہیں، اور اس کو لے کر فوراً ہاتھوں ہاتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور آسمان پر اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو الیگین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ میرے بندے کا نام اعلی الیگین میں لکھ دو، اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے ان میں بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب روح کو واپس بھیج دو، تو روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے قبر میں آتی، اور پھر وہ جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اس کی روح جب اس میں آتی ہے وہ اس پہ بیٹھتا ہے، اور پھر فرشتے سوال جواب کرتے ہیں اس سے اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اور کیا رائے ہے اور تم کیا ان کو جانتے ہو، تو یہ سوال ہوتا ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں، جنت کے رزق بھی آتے ہیں، اور وہاں پر کشادہ جو ہے اس کی قبر کر دی جاتی ہے حد نظر تک. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں لیکن انتہائی خطرناک شکل والے، سیاہ رنگ والے، وہ آتے ہیں اور ٹاٹ اور بوری کا ایک کپڑا خراب سا وہ لے کے آتے ہیں، اور وہاں جہاں موت تاری ہوتی ہے، کیفیت تاری ہوتی ہے، تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو اس طرح نکالتے ہیں جیسے گیلی اون کانٹے دار جھاڑی میں پھنس جائے تو اس کو کس طرح کھینچ کے نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر اس کاٹ میں رکھ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اور جب آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہیں سے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کو یہاں پر فرما رہے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کو سجین میں پھینک دو، تو وہیں سے اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، تو پہلے وہ اپنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سجین میں لکھ دو، اور پھر وہ روح جو ہے قبر میں آتی ہے اور پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کے بارے میں وحشت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں نہ لادری، ہاں افسوس میں نہیں جانتا، تو یہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے جس طرح انگلیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ نے فرمایا اس طرح پکڑیاں جو ہے وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جو بھی برائی ہو سکتی ہے وہ وہاں پر شروع ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ آخرت میں نے کہا اس میں زیادہ تر آخرت کا ذکر ہے اس صورت میں, تو فرمایا کہ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے, ولا یدخلون الجنہ, اور جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے. یعنی جس طریقے سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے اس شخص کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں. اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور ہم ایسے ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. اور آگے دیکھتے پھر وہی بات فرمائی, لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. مِهَاد بستر کو کہتے ہیں, قبر کے اندر جو بستر بچھایا جائے گا اور اسی طرح اس پر جو چیز ڈھانپی جائے گی ظلمت, اس کو کہا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, آگے فرمایا کہ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا. اب ہو سکتا ہے بعض اعمال ایسے ہوں جو ہم کی طاقت رکھتے ہوں, تو دل میں یہ خیال آئے کہ ہر عمل کی طاقت تو ہم نے نہیں ہے. نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اپنے اپنے وسعت کے مطابق تو کوشش تو کرو, جہاں تک ہو سکے اس حد تک تو جاؤ. یہ کیا کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں رکھتے بیٹھ جائے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, اپنے نفس کے خلاف کچھ تو کرو, جہاں تک ہو سکتے ہو جاؤ, تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی تو کوشش کرو, جہاں تک ہو سکتا ہے سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کرو, اور جہاں تم بالکل تم نے وسعت نہ ہو, تم نے جو ہے اس کو سہنے کی طاقت نہ ہو, اللہ تعالیٰ بھی بات بس نہیں فرماتی. لیکن جو ہم تو بے ہمت ہو کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں, صحیح نہیں. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنتی لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون. اور آگے فرمایا اور اذان ما فی صدورہم من غل, اہل جنت کے دلوں میں اگر کچھ کدورتیں ہوں گی آپس میں, دنیا میں تھوڑی بہت کبھی لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, کسی کے دل میں کسی کے لیے کچھ برائی ہے, اللہ ہمارے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک میدان میں بلکہ پل پر ان کو جمع کریں گے, اور ان کے دلوں سے وہ کدورتیں نکال کے پھر جنت میں داخل کریں گے. بعض صحابہ کرام جن کے دنیا میں آپس میں نزاع ہوئے اور اختلافات ہوئے, تو بعض صحابہ فرماتے ہیں, حضرت علی غالباً فرماتے ہیں کہ میں اور علی اور طلحہ اور زبیر تو غالباً انہی میں سے ہوں گے جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نکال کے جنت میں داخل کرے. تو ان کا یہ تو یقین تھا کہ ہے سب جنت ہی الحمدللہ, لیکن جو تھوڑی بہت دل میں آپس میں اختلاف ہو گئے کسی وجہ سے, اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ ساری کدورتیں صاف فرما دیں گے, اس لیے وہاں کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہوگی کسی سے, سب ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. اور آگے اللہ فرمائے کہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے, وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. اگر ہمیں ہدایت نہ ملتی ہم جنت میں کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کی وجہ سے تو ہم آج جنت میں موجود ہیں. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. تو میں اس کو یہاں پر ذکر فرمایا, اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ ہم نے جنت سے تمہیں وارث کر دیا, اب تم اس میں ہمیشہ رہو. آگے دوزخیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اہل دوزخ ہوں گے اور وہ وہاں پر اس حال میں ہوں گے کہ اہل جنت سے کہیں گے, اہل جو کچھ تم کھاتی رہو کچھ ہمیں بھی دے دو, کچھ پانی ہمارے منہ میں ڈال دو, کچھ ہمیں ہم تکلیف میں, لیکن ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور آدھا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اصحاب نار جو ہے وہ اصحاب الجنہ کو پکاریں گے, انا فیض والے نام علما, پانی میں سے کچھ ہمیں دے دو تھوڑا سا, اور مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دے دو. لیکن قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین, تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے, دنیا میں خوب تمہیں عطا کی ہم نے, دنیا میں تم نے خوب جو ہے وہ سب چیزیں لوٹی اور کھائی تھی, آج افسوس ہمارا ہم یہ ہے کہ آج مسلمان بھی صرف جو ہے وہ معیشت کی طرف جاتا ہے, بس معیشت مضبوط ہے تو کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے, معیشت کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ رب العزت اگر دنیا کے اعتبار سے مسلمان کو کمزور بھی ہو جائے تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے, دین کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے بنی اسرائیل کا آگے ذکر آ رہا ہے, میں اس کو ذکر نہیں کر سکوں گا کیونکہ آگے سارے رکو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس میں ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کہا گیا جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے, اور فرعونیوں کے مقابلے میں یہ مظلوم تھی, فرعونی ان پر ظلم کرتے تھے, ان کی عورتوں کو جو ہے وہ باندیاں بنا لیتے تھے, ان کے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اور طرح طرح سے ان سے کام لیا کرتے تھے, کہ وہ انتہا بے پناہ مظالم جو ہے وہ بنی اسرائیل پر قبطیوں نے اور فرعونیوں نے بھائے، لیکن اللہ رب العزت نے جب آخر میں نجات دی تو کیا فرمایا، یہ سب آپور مشارق الارض و مغاربہ، یہ نہیں کہا کہ یہ کمزور یا ضعیف لوگ تھے، نہیں، جن کو لوگ ضعیف سمجھتے تھے یعنی اللہ کے نظر میں ضعیف نہیں تھے، تو مسلمان چاہے وہ معیشت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کمزور ہو یا یہ کہ وہ کافروں کے پٹ بھی رہا ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ کمزور نہیں ہے، کمزور اپنے اعمال کی بنا پر ہو رہا ہے، اگر اس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ کی نظر میں وہ کمزور نہیں ہے، ساری دنیا میں مان تم العالمون ان کنتم مومنین، تو یہ بنا نہ ہوگی اگر ایمان پر رہے، تو ہم اگر غور کریں ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں کب، چھوٹ چھوٹ کی بات پر تو ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں پیسوں کے بدلے، کیوں کہ اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنا ایمان اپنا دین سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے، اس لیے اگر ہم کسی بھی اعتبار سے کمزور بھی ہیں تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں ضعیف سمجھتی ہے لیکن ہم تمہیں ضعیف نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں تو اہل ایمان ہی مضبوط ہے، جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان شاء اللہ بلندی عطا فرمائی تو وہ اہل ایمانی کو ملی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بلندی اپنی آنکھوں سے دیکھنے نصیب فرمائے کہ جس میں اہل ایمان کا پورا دبدبا ہو اور غلغلہ ہو اور شان شوکت ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں ضرور اور اس کا ہوتا دکھلائے کفار گو مشرکین کو، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو صحت عطا فرما دے، میرا گلا بھی خراب ہے بہت زیادہ، اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمت کو و طاقت عطا فرما دے کہ پورے رمضان اور ہمارے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سنانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اپنے فضل خاص سے جو بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اسی طرح جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور جو ان کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں خارج ہیں دوست احباب ہیں سب کو بھی دعا فرمائیے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ ذلتوں اور رسوائیوں کو محفوظ فرمائے، اے اللہ نے کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ ہم سے جو بولنے میں کہنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اسے بھی معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو صحیح صحیح بات زبان سے نکلتی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جو بات جوش بیان میں نکل جاتی ہے اور یا اللہ وہ صحیح نہ ہو تو اپنے فضل خاص سے اس کو ہمارے ذہنوں سے نسیہ منسیہ فرما دیجیے، نہ فرما دیجیے، اور جو صحیح صحیح ہے اللہ اس پر عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ خاتون نے انہوں نے بہت سی دعائیں لکھ کے بھیجی ہیں اور ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں دلی حالات کو، کہ اپنے فضل خاص سے ان کی جائز حاجت تمام کی تمام پوری فرما دیں، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہمارے عزیزوں میں سے رشتہ داروں میں سے ہمارے والدین میں سے جو بھی چلے گئے دعا فرمائیے اللہ سب کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو اہل ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ان کی قبر وسیع فرما دے، حد نگاہ تک کشادہ فرما دے، اے اللہ جنت کی ہوائیں ان کی خبروں میں چلا دیجیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اے اللہ ان کو مانوس کر دینے والے اعمال بشکل انسانی وہاں پر مہیا فرما دیجیے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہے ہمیں آپ کی پیاری زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آ جائے تو ہمیں کلمہ طیبہ پر اے اللہ ہمارا وقت آخر آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے ہم رخصت ہوں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.